السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. مدوزہ پچھلے دو جمعوں سے ہم نے سورہ بقرہ کے ابتدائی دو رکوعوں کا مطالعہ شروع کیا ہے، اور دمیدن کے بعد ہمارے سامنے آئی ہے کہ ابتدائی دو رکوعوں میں سورہ بقرہ کے تین گروہوں کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا ہے، اور یہ تین گروہ وجود میں آتے ہیں کہ جب ایک انقلابی تحریک کسی معاشرے میں زور پکڑتی ہے اور اس کے ذریعے سے دین کے احکامات وہ واضح ہوتے ہیں انسانیت کے سامنے، تو ان میں سے پہلا گروہ وہ ہوتا ہے کہ جو اس انقلابی تحریک کے جو نظریات ہیں اور جو کہ مطابق ہوتے ہیں قرآن و سنت سے، لہٰذا اس پر وہ لبیک کہتے ہیں اور اس دعوت کو وہ قبول کرتے ہیں اور اپنی جان اور مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لہٰذا ایسا گروہ، اس کے لیے قرآن حکیم نے کہا کہ یہ اہل ایمان. دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے کہ جو کہ اس انقلابی تحریک کی دعوت کا ڈٹ کر مخالف ہوتا ہے، مخالفت کرتا ہے. لہٰذا اس کو قرآن حکیم نے کہا کہ یہ اہل کفر ہیں، کفار ہیں. آج ان شاء اللہ انہیں کی جو خصلتیں ہیں، ان کا جو کردار ہے، وہ ہم ان شاء اللہ سمجھیں گے. اور تیسرا گروہ ہوتا ہے کہ جو جس کی کیفیت بین بین کی ہوتی ہے، نہ وہ کفار میں ہوتے ہیں نہ مسلمانوں میں. ہاں، زبانی کلامی اعتبار سے تو انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا وہ ہوتا ہے، کلمہ پڑھا وہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنے عمل کے اعتبار سے وہ ایمان کی کوئی رمق نہیں رکھتے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کون ہیں؟ یہ منافقین ہیں. تو یہ تین گروہوں کا تذکرہ ہمارے سامنے، سب سے پہلے گروہ کا تذکرہ پچھلے دو جمعوں میں آ چکا ہے، اور اس میں اہل ایمان کی ہم نے پانچ صفات کا مطالعہ کیا تھا. نمبر ایک، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. نمبر دو، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. نمبر تین، جو بھی رزق، جو بھی نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا ہوتی ہے، وہ اس کی راہ میں اس کو لگاتے ہیں، کھپاتے ہیں. اور نمبر چار، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا، قرآن اور آپ کے اقوال، وحی غلی اور وحی خفی، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور یہ ہے کہ وہ تنگ نظر نہیں ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول اور انبیاء آئے، جتنے بھی کتابیں نازل ہوئی، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو منزل من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابیں. اور پانچویں صفت آئی تھی اہل ایمان کی کہ وہ تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو الحمدللہ کہ یہ پانچ صفات ہم نے پچھلے دو جمعے میں تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھا ہے. اب انہی اہل ایمان کے لیے آگے خوشخبری بھی دے دی گئی تھی کہ اولئک علی ہدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اصل ہدایت یافتہ یہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر یہ پانچ صفات ہیں. اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں کہ جو کہ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے اور ہمیں بھی اپنی ہدایت پر رکھے اور کامیاب لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے. اب اس کے بعد دو آیات میں دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے کہ جو حق کے ڈٹ کر مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں، اور اتنی مخالفت کرتے ہیں کہ اس میں پھر اپنی جان اور مال بھی کھپاتے ہیں. فرمایا کہ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، برابر ہے کہ آپ انہیں انذرتہم کہ آپ انہیں خبردار کریں، ہم لم تنذر، یا آپ انہیں خبردار نہ کریں. لا یومن وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ اصل میں دوسرے گروہ کی روش, اور اللہ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں, ان الذین کفر, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا. سب سے پہلے ہم کفر کو سمجھ لیتے ہیں کہ کفر کے معنی کیا ہوتے ہیں. لغتاً اس کی جو معنی ہمیں ملتے ہیں وہ ہیں چھپانا یا کسی شے کو دبا دینا, کسی شے کو چھپا دینا, یہ ہے اصل میں کفر کے لغوی معنی. اور یہ لفظ ہے کہ جو کہ سورہ حدید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسان کے لیے بھی استعمال کیا. یعنی جو کسان ہوتا ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ بیج کو وہ زمین کے اندر جو ہے وہ چھپاتے ہی ہے. وہ آج ابل کفار نباد ہو, یہ الفاظ سورہ حدید میں ہے کہ کتنا ہی بھلا معلوم ہوتا ہے کسان کو, کفار کو یعنی کسان کو کھیتی کا ابنا. لہٰذا یہ لفظ کسان کے لیے بھی کفار کا یا کفر کا آیا ہے کہ وہ بیج کو وہ چھپاتا ہے زمین کے اندر. بالکل اسی طرح ایک کافر کیا کرتا ہے, کافر کرتا یہ ہے کہ جب حق اس کے سامنے آتا ہے, لہٰذا یہ ہے کہ وہ حق کو حق جاننے کے باوجود اس کو چھپا دیتا ہے, اس پر پردہ ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے, اس کو دبانے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے. یہی کیفیت ہے کہ جو کہ ازل سے ابد تک یہ چیز جاری رہے گی. حق اور کفر کے درمیان, اہل ایمان اور اہل کفار کے درمیان یہی ایک کشمکش ہے, ایک کشاکش ہے کہ جو کہ چل رہی. اہل حق ہیں کہ جو کہ حق کو ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اہل کفر ہیں کہ جو کہ حق کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ کشاکش, یہ حق و باطل کے درمیان مارکا, یہ ازل سے جب وہ چل رہا ہے. سب سے پہلا کافر کون تھا؟ شیطان تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک حق تھا, اللہ نے کہا کہ حکم دیا تھا, اور اللہ کہا کیا ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کی جائے, لیکن اس نے کیا کیا, حق کو چھپایا. اللہ نے حکم دیا کہ بھائی میں آدم علیہ السلام کو بنا رہا ہوں, اور اپنی روح میں سے جب میں اس میں پھونکوں, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو دیکھو تو مجھ کو سجدے میں تمام فرشتوں کو حکم دیا, بشمول اس ابلیس کے, شیطان کے وجود میں اس میں شامل تھا, کہ تم سب جب وہ اس کو سجدہ کرنا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے, فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, ابا واستکبر, اور اس نے انکار کیا اور تکبر کیا, وکانا من الکافرین, اور وہ ہو گیا کس میں سے, کفار میں سے, کافروں میں سے. لہذا اس نے بھی کیا کیا نا, سب سے پہلا کافر کون تھا, شیطان تھا. اس نے اللہ کے حکم کو کا انکار کیا. ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کافر کے انکار کرنا, یہ تو ہم جانتے ہی ہیں, مشہور ہے. اس نے انکار بھی کیا اور حق بات کو جو ہے دبانے کی کوشش, اور اس میں پھر آرگومنٹ بھی دیے, دلائل بھی دیے کہ انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا گیا. اس کے اپنے معیار تھے حق کے ادوار سے کہ بھئی حق تو یہ ہے کہ میں اعلیٰ شہ ہوں, مجھے آگ سے پیدا کیا, اور یہ گھٹیا شہ ہے, مٹی, انسان مٹی سے پیدا ہوا, تو میں کیوں اس کو سجدہ کروں. تو بہرحال بعد یہ بات آئی ہمارے سامنے کہ سب سے پہلا جو کافر تھا وہ کون تھا, وہ شیطان تھا. لہذا کافر کسے کہتے ہیں کہ جو کہ حق کو دبائے, حق کو چھپائے. لہذا اللہ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا. اب اہل ایمان کی سی بات بیان ہوئی کہ بھئی وہ ایمان رکھتے ہیں, اس کے بعد یعنی ان میں پانچ صفات ہیں, صحت پر بھی ایمان ہے, وہ نماز کو قائم بھی کرنے والے ہیں, اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنے والے ہیں, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے احکامات کو ماننے والے بھی ہیں, پچھلی کتابوں پر انہیں ایمان رکھتے ہیں, آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اہل کفر کا ذکر ہے, کیا مطلب ہے کہ یہ تمام ان پانچ باتوں کا انکار کرتے ہیں, نہیں مانتے. یعنی اللہ کو پہچان تو گئے کہ واقعی اللہ ہے, اس کی قدرت ہے, لیکن یہ ہے کہ ظلم اور چودراہٹ کی بنا پر اللہ کی حاکمیت کو وہ مان لے رہے ہیں. مان تو گئے, اچھی طرح سے پہچانتے ہیں اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ منزل من اللہ ہے, اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے رسول, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی حق کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح سے قرآن میں آتا ہے وجہدو بہا وستیقنت تھا انفسہم ظلم و عدوبا, انہوں نے انکار کیا جبکہ ان کے دل وہ گواہی دے رہے تھے کہ یہ حق بات ہے, لیکن انکار کیوں کیا, حق کو دبایا کیوں, ظلم و عدوبا, ظلم اور ذاتی کی وجہ سے کہ اگر ہم نے محمد کی بات مان لی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہمیں تو ان کی اطاعت کرنی پڑے گی, ان کا کہاں ماننا پڑے گا, چھوٹا بننا پڑے گا. یہ اپنے معیارات سے بھی جو کہ کفار کے وہ بنائے ہوئے, حالانکہ وہ حق کو پہچانتے تھے. قرآن میں آیا کہ وہ پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, اللہ کے رسول کو ایسے پہچانتے تھے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ دوسرا گروہ, اس کا تذکرہ یہاں پر آیا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا, اور کفر کو ہم نے سمجھا کہ حق کو دبانا چھپانا, یہ اصل میں کیا ہے, کفر ہے, انکار کرنا. فرمایا جا رہا ہے کہ سواؤن علیہم, برابر ہے ان کے ان پر, انذرتا ہوں کہ نبی آپ انہیں خبردار کریں, ام لم تنذر ہو یا آپ انہیں خبردار نہ کریں, لا یؤمنون, یہ ایمان نہیں لائیں. یعنی ان کی جو اصل لبک ہے, جو ان کی سائیکی ہے, وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر بیان فرما دی ہے کہ اصل شے حق وہ ان کے سامنے ظاہر اور باہر ہے, یہ پہچان رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اپنے منہ سے نہیں چھوٹیں گے کہ یہ حق ہے, یہ کلمہ نہیں پڑھ کے دیں, ان کا کام ہی لوگوں کو جھٹلانا ہے, انکار کرنا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ ان کے اندر جو بھی ایک کیفیت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی, اور فرمایا کہ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ حق کو جاننے کے باوجود جب انسان اس کو قبول نہیں کرتا, نہ قولن نہ فعلن, تو پھر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم, تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, وعلی سمعہم, اور ان کی سماعت پر بھی مہر لگا دی, وعلی ابصارہم بشاوا, اور ان کی آنکھوں پر جو ہے وہ پردہ ڈال دیا, ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے تو بڑا عذاب. اب یہاں پر جب یہ آیتیں آتی ہیں قرآن حکیم میں کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر, ان کی سماعت پر, آنکھوں پر پردہ ڈال دیا, تو پھر ایک ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی بندے کا کیا قصور؟ اور پھر یہ ہے کہ بعض ازاد جبر و قدر کا بھی مسئلہ یہاں پر چھڑ دیتے کہ بھائی یہاں پر تو جبر ہے, اب انسان پر اللہ نے مہر لگا دی, تو پھر یہ ہے کہ اب کیسے انسان جو ہے وہ ہدایت حاصل کر سکے گا, جب اللہ نے لگا دیا تو پھر بندے کا کیا قصور؟ لہٰذا یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے, یہ بالکل واضح شے ہے کہ دیکھیں جبر کسے کہتے ہیں. جبر کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک انسان کو جو ہے اس کے سامنے ایک ہی آپشن ہو, اور یہ ہے کہ اس کو چھوڑ کر وہ دوسرا راستہ وہ اختیار نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ ہے کہ پھر کہا جاتا ہے کہ بس اس کو کرنا ہی, یعنی ایک انسان ایک ایسے ماحول میں جو ہے وہ اس نے آنکھ کھولی کہ جو کہ کفر کا ماحول تھا, اب نہ اس کے اندر کوئی نیکی اور بدی کی پہچان ہے, نہ اس کے سامنے کوئی کتاب ہے کہ جو کہ اسے حق کی طرف رہنمائی کریں, یا کوئی بھی اس خطے میں کوئی سمجھانے والا نہیں, کوئی حق پر عمل کرنے والا نہیں, کوئی اس کو وہ نمونہ بنا کر وہ اس چیز کو اپنائے, اس کے اندر بھی نیکی اور بدی کا شعور نہیں, تو پھر یہ ہے کہ لازم بات ہے کہ یہ ہوتا جبر کہ بھائی اب کفر میں تم نے آنکھ کھولی, اب کفر ہی پر چلو. لیکن یہاں جبر و قدر کا مسئلہ نہیں, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ انسان پر اللہ سبحانہ وتعالی کی اتنی نوازشیں اور رحمتیں ہیں کہ اللہ تعالی نے انسان کو یہاں پر ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ بس جاؤ زمین میں اور دیکھو نیک عمل کرنا, بس مجھے کفر جو ہے وہ نہیں چاہیے. اور نیک عمل کرنے کے لیے انسان کو اللہ تعالی نے کچھ ایکٹیوٹی نہ کیا ہو, اس کو کچھ چیزیں نوازی نہ ہو, اس کو مسلح نہ کیا ہو شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے, نہیں, بلکہ ہم جانتے ہیں کہ جب انسان اس زمین پر آیا ہے تو ایک شے ہے کہ جو کہ بلٹ ان ہے انسان کے اندر, بدیت خدا ہے, اور وہ کیا ہے؟ نیکی اور بدی کا شعور. اللہ نے فرمایا فالہمہا فجورہا وتقواہا, ہم نے انسان کے اندر الہام کر دیا, بلٹ ان کر دیا انسان کے اندر نیکی اور بدی کا شعور. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے یہ راستے دکھا دیے انسان, نیکی کا راستہ یہ ہے, بدی کا راستہ یہ ہے. اب وہ نیکی کا راستہ اختیار کر کے اما شاکرا وہ شکر گزار بنے, یا بدی کا راستہ اختیار کر کے وہ اما کفورا چاہے وہ ناشکرا بن جائے اور یہ کہ کفران نعمت کرے. اب یہ چوائس وہ انسان کے پاس آ گئی. لہٰذا یہ کہ پہلی چیز جس سے ایکوپڈ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں آنے سے پہلے جس چیز سے مسلح کر کے بھیجا وہ کیا ہے؟ نیکی اور بدی کا شعور، یہ ہمارے اندر، اور ہمارا جو اندر کا ضمیر ہے وہ نیکی اور بدی کے شعور کے حوالے سے ہمیں آگاہ کرتا رہتا ہے. آپ کے بھی مشاہدات ہیں، ہر ایک کے مشاہدات ہیں. جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اندر سے کیا ملتی ہے؟ شباش ملتی ہے، سکون ملتا ہے انسان، ایک کامنس ہے کہ جو کہ انسان کو حاصل ہو، راحت ملتی ہے. آپ کوئی نیکی کا کام کر کے دیکھیں، سکون ملے گا آپ، ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس کے برعکس اگر آپ کوئی نافرمانی والا کام کریں، کوئی برا فعل انجام دیں، کوئی برائی دیکھیں یا کریں، تو اندر سے کچوکے ہیں کہ جو کہ لگتے ہیں انسان، اندر کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، غلط کر رہے ہو، نہ کرو. لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ نیکی اور بدی کا شعور بلٹ ان ہے انسان کے اندر. فالحمھا فجورھا وتقواھا. جب چور پہلی دفعہ چوری کرتا ہے، ذرا اسی کیفیت دیکھیں کس طرح سے ہاتھ ہل رہے ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ پھر کر کر کے وہ ٹھیک ہو جائے، اپنے اس خیر کے عنصر کو بالکل ہی کچل دے، لیکن یہ ہے کہ کیفیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ انسان کے گفٹ کیا ہے نیکی اور بدی کے شعور سے. کسی بھی معاشرے میں، اب یہ چیزیں تو ایسی ہیں نا کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی اسلامی معاشرے میں یہ چیزیں پروان چڑھ رہی ہیں یا وہیں پر یہ چیزیں موجود ہو، نہیں. ایک نان مسلم معاشرے میں، کافرانہ ماحول میں بھی آپ دیکھیں کہ جھوٹ بولنا کیا یہ کافروں کو پسند ہے؟ نہیں. سچ بولنا کیا یہ کافروں کو ناپسند ہے؟ نہیں. ایک نان مسلم معاشرے میں بھی جھوٹ بولنے کو غلط تصور کیا جاتا ہے، سچ بولنے کو اچھا محسوس کیا جاتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ کچھ اقدار ہیں، کچھ ویلیوز ہیں کہ جو کہ انسان کے اندر بلٹ ان ہیں. نیکی اور بدی کا شعور اچھی طرح سے جانتا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ پہلی شے ہے کہ جو کہ انسان پر اللہ کی یہ رحمت ہے کہ اسے شکر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑ دیا زمین میں کہ بھائی جیسے چاہو جیو، جیسے چاہو، بس یہ کہ مجھے نیک بن کے دکھا. نہیں، نیک بننے کے لیے انسان کو بہت سارے ذرائع ہیں کہ جو کہ اللہ نے نعمتیں دی. پہلی نعمت نیکی اور بدی کا شعور. پھر دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتابیں ہیں کہ جو کہ نازل فرمائی، ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے احکامات سے نوازتا رہا، صحیفوں کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، وحی کی صورت میں اپنے انبیاء اور رسول کو سنتا رہا. لہٰذا کتابیں بھی نازل ہوتی رہی. کتنی بڑی نعمت. آج کسی بھی فیلڈ میں ہمارے پاس، کوئی بھی فیلڈ ہو، چاہے انجینئرنگ کی ہو، چاہے میڈیکل کی ہو، ارادہ یہ ہے کہ اگر تو بس ایسی ایک اسٹوڈنٹ سے کہہ دیا جائے کہ جاؤ جاؤ میڈیکل میں، بس اندر ہو اور تم بغیر کتابوں کے سیکھو، اتنا مشکل ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ کو کوئی کتاب کوئی کی اس کے ہاتھ میں آ جائے تو کتنا اسے ایک سکون ملتا ہے، ایک آسانی اس کے لیے ہو جاتی. تو کتابیں بہت بڑی نعمت، اور کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ہدایت وہ کون سی ہے؟ وہ قرآن حکیم ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، چاہے ہم کتنا اسے عمل کے اعتبار سے جھٹلاتے رہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ کیفیت ہم جانتے ہیں کہ کمپلیٹ کوٹ آف لائف یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، مکمل ضابطہ ہے. آج ہر شے کے اعتبار سے اس میں رہنمائی اور اصول ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دی. اچھا، پھر یہ بھی ذاتی ہوتی، جس طرح سے بھی میں نے مثال دی کہ کسی کالج یا یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ کو بس کتابیں دے دی جائیں تو بھائی جاؤ پڑھو اور خود ہی سیکھو، یہ بھی ذاتی ہوتی کہ نہیں؟ بھائی کیسے سیکھیں؟ بالکل ایک فریش انجینئر ہے، ابھی آیا ہے، انجین ہوا ہے، لہٰذا یہ کہ اس کو کسی رہنمائی یا رہنما کی تو ضرورت ہے نا، یعنی ایک ہادی کی ضرورت تو ہوتی ہے ہر انسان کو، ہر وقت ہوتی. کسی شے کو سیکھنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی، انسٹرکٹر کی ضرورت ہوتی. لہٰذا یہ ہے کہ اس کا بھی اہتمام فرمایا کہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ جی، کس صورت میں؟ انبیاء اور رسول کی صورت میں، علیہم السلام. وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرف تو آئے ہیں رحمت للعالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا یہ ہے کہ صرف کتابیں نہیں تھیں، بلکہ کتابوں کو کیسے جو ہے وہ اس کا فہم حاصل کرنا ہے، اور کس حکم کو کیسے بجا لانا ہے، کیسے اس پر تعمیل ہوگی، عمل ہوگا. لہٰذا اس کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ ہے کہ جو کہ جاری فرمایا. سورہ میں الفاظ آتے ہیں، رسولم مبشرین و منذرین لئلا یکون علی الناس للہ علی الناس حجۃ بعد الرسل. یہ رسول آتے ہیں کیوں؟ فرمایا کہ وہ بشارت دینے والے ہوتے ہیں اور خبردار کرنے والے ہوتے ہیں. جو نیک عمل کرنے والے ہیں, اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنے والے, ان کو بشارت دیتے ہیں اللہ کی رضا کی جنت, اور جو گناہوں میں مبتلا ہیں ان کو خبردار کرتے ہیں کہ دیکھو یہ نہ کرو ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا, اللہ کی ناراضگی تم مول لے رہے. کیوں؟ یہ تاکہ روز قیامت اللہ کے خلاف لوگوں کے پاس کوئی دلیل جب وہ نہ رہے, کوئی حجت نہ رہے کہ اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیسے جو ہے وہ نیک بنتے. یعنی اگر یہ کتابوں اور انبیاء کا سلسلہ, رسولوں کا سلسلہ جاری نہ ہوتا تو پھر انسانیت کے پاس روز قیامت یہ عذر ہوتا نا کہ بھئی اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. حالانکہ اللہ تعالیٰ وہ نیکی اور بدی کے شعور کے تحت بھی انسان سے احتساب لے سکتا تھا, اس کا کر سکتا تھا, اکاؤنٹیبلٹی اس بنیاد پر بھی ہو سکتی تھی بھئی تمہیں نیکی اور بدی کا شعور تو دیا تھا نا. لیکن یہ مزید پلس نعمتیں ہیں بونس انسان کے لیے کہ اس کے لیے کتابیں بھی اللہ نے نازل فرما دی, اپنے رسولوں کا سلسلہ بھی جاری فرما دیا. لہٰذا یہ ہے کہ اب انسان کے پاس کوئی حجت نہیں رہی ہے حق کو جھٹلانے کی اور جو ہے وہ حق کا ساتھ دینے کی اور باطل کا ساتھ دینے کی. لہٰذا یہ ہے کہ کہیں روز قیامت انسان یہ نہ کہہ دے کہ اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے تو نے کتابیں بھی دی لیکن میں کتاب پر عمل کیسے کرتا, کوئی سمجھانے والا نہیں تھا, سارے عذر توڑ دیے کس نے؟ رسولوں نے آ کر. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ میں ہم شامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری طرف تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. پوری سیرت کا مطالعہ کیجئے کہ کس طرح سے اپنے قول اور فعل کے ذریعے سے ہم پر حجت تمام کی ہے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, کس طرح سے کی. ہم مانتے ہیں, سب مانتے ہیں, دشمن تک مانتے ہیں. یعنی میں کئی مثالیں یہاں پر آپ کو دے سکتا ہوں, آپ نے بھی پڑھی ہوں گی, بڑے بڑے دشمن اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہ ماننے پر جو ہے وہ ہوئے کہ مجبور ہوئے کہ واقعتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد پرسنالٹی ہیں تاریخ میں. ایچ ویلز یہ بہت بڑا یعنی اللہ کے رسول کا دشمن ہے, کنسائز ہسٹری آف دا ورلڈ اس نے کتاب لکھی, اور جس طرح سے سلیمان رشدی ملون نے وہ سٹینک ورسز لکھی تھی اور اس طرح سے رقیق حملے کیے تھے اللہ کے رسول کی ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل اسی صف میں یہ بھی کھڑا ہوا ہے. ایچ ویلز اس نے کتاب لکھی رقیق حملے کی, لیکن جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لاسٹ سرمن ہے آخری خطبہ حجت الوداع وہ جب پڑھتا ہے اور اس میں وہ الفاظ پڑھتا ہے کہ نہ کسی کارے کو کسی گورے پر, نہ گورے کو کسی کالے پر, نہ عربی کو کسی عجمی پر, نہ عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں, دین اسلام میں فضیلت ہے تو وہ کس کی بنیاد پر ہے؟ تقویٰ کی بنیاد پر, تقویٰ پرہیزگاری نافرمانی سے بچنا اس کی بنیاد پر قائم ہے. لہٰذا وہ کہنے پر مجبور ہوا کہ یہ واحد پرسنالٹی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دا اونلی مین ان ہسٹری یعنی تاریخ میں یہ واحد مثال اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے اخوت مساوات پر مبنی جو بھی ایک معاشرہ ہے ان اصولوں پر وہ قائم کر کے دکھا دیا. حالانکہ خود عیسائی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ اخوت اور مساوات کے جو بھی بعض ہیں وہ مسیح ناصری جیسس آف نظرت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں بھی ہم نے اس کو بہت پڑھا ہے, لیکن واحد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی تعلیمات کتابوں تک محدود ہی نہیں بلکہ بالفعل انہوں نے ایک معاشرہ ہے کہ جو کہ قائم کر کے دکھا دیا, اخوت مساوات پر مبنی جو بھی اصول ہیں ان کو امپلیمنٹ کر دیا معاشرے کے اندر. لہٰذا یہ ہے اصل میں بڑے بڑے ایم این رائے ایک ہندو کمیونسٹ ہے وہ بھی تسلیم کر رہا ہے, اسی طرح سے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ہے دا 100 عظیم شخصیات نامی کتاب لکھ رہا ہے, خود کرسچن ہے اور یعنی اپنے اپنے وقت کے بڑے جو متاثر کرنے والی شخصیات ہیں ان کو جو ہے وہ جمع کرتا ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اور سارٹنگ کرتا ہے کہ پہلے پہ کون, دوسرے پہ کون, تیسرے پہ کون, اور پہلے نمبر پہ لے کر آ رہا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, خود کرسچن, اور کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ خود عیسائی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے نمبر پہ رکھا, دوسرے پر آئنسٹائن کو رکھا, اور پہلے نمبر پر وہ اللہ کے رسول کو لے کر آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر لوگ پوچھیں گے, مجھ سے سوال کریں گے کہ بھائی کیوں تم اللہ کے رسول کو پہلے نمبر پہ لا رہے ہو, کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ واحد پرسنلٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو دونوں فیلڈز میں یعنی دینی سیکولر اور مذہبی لیول پر وہ دونوں فیلڈز میں یہ کامیاب ہوئے, کامیاب ترین شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دشمن بھی مانتے ہیں اللہ کے رسول کو. لہٰذا یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہے اصل میں جو بھی کفار کا معاملہ, کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں پر جب وہ مہر لگا دی گئی ہے. کیوں لگا دی گئی؟ کیونکہ یہ جو جبر کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ جبر محض ہے بس اس کے ساتھ جبر ہی ہو رہا ہے. نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے بڑے یہ احسانات کیے ہیں. اب اس کے باوجود یعنی نیکی اور بدی کا شعور بھی انسان رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا. حق کو حق پہچان رہا ہے, باطل کو باطل پہچان رہا ہے, پھر بھی باطل کی طرف اس کا میلان ہے. اچھا پھر کتابیں بھی موجود ہیں, قرآن حکیم, یہ مکمل ضابطہ حیات بھی اس کے پاس موجود ہے حق کو نمایاں کرنے والا, پھر بھی جو ہے وہ باطل کی طرف رخ کیا ہوا ہے. پھر انبیاء اور رسول کی تعلیمات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, وہ احادیث مبارکہ اور سنت کی روشنی میں ہمارے درمیان موجود ہے, پھر بھی اس کا میلان کفر کی طرف ہے. تو آپ بتائیے کہ اس میں قصور کس کا ہے؟ اللہ کا ہے یا انسان کا ہے؟ ہاں سر, اللہ کا تو ممکن ہی نہیں. لہٰذا یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ اس میں کوئی جبر نہیں ہو گیا ختم اللہ علی قلوبہم, کہ اللہ نے مہر لگا دی انسان کے تو پھر اس کا کیا قصور ہے کہ وہ کیسے ہدایت پر آ جب اللہ نے مہر لگا دی؟ نہیں, یہ اس کا اصول, اس کا جواب سورہ صف میں آپ پڑھیے, فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. یہ ہے اصل میں اس کا جواب, کہ جب انسان خود ٹیڑھ اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا. اتنی نعمتوں کے باوجود, ہدایت کے اتنے سامان کے باوجود انسان وہ غلط راستے پر چلے تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مہر لگاتے ہیں, ان میں ڈھیل دے دیتے ہیں. اور یہ ہے کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر دلوں کو سیل کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ ہدایت کا مسکن یہ اصل میں دل ہے, یہاں رہنمائی ہے کہ جو کہ آتی ہے حق بات یہاں جا گزری ہوتی ہے. اور یہ دل کی بڑی اہمیت ہے روحانی اعتبار سے. اگر آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسد انسانی میں ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ جو صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے, وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. اور وہ کیا فرمایا آپ نے؟ بھیا قلب. یہ ہے اصل میں دل. آپ نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ہے کہ جو کہ پڑ جاتا ہے. اور ہم کہتے ہیں نا کہ جو اعمال ہیں انسان کے جسم سے صادر ہوتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں, ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ یعنی بہت ساری چیزیں انسان دوسروں سے لے رہا ہوتا ہے, دوسروں کے اعمال کے اثرات اپنے اوپر مرتب کر رہا ہوتا ہے, یا اپنے اعمال کے اثرات وہ دوسروں کے لیے چھوڑا ہوتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ اعمال کے بھی اثرات ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. وہ اس گناہ سے توبہ کر لے, پلٹ جائے, معافی تلافی کر لے اللہ سے, تو وہ سیاہ دھبا دھل جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان وہ اس گناہ پر ڈھٹائی اختیار کرے, کرتا چلا جائے, تو وہ سیاہ دھبا لگ لگ کے بڑا ہو کے وہ پورے دل پر جو پھیل جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ پھر دل اس طرح سے بند ہو جاتا ہے اور اس میں پھر ہدایت کا عنصر جو ہے وہ شامل نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی دنیا کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی ذلت اور یہ ہے کہ بہت بڑا عذاب ہے انسان کے لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے حق کو دیکھتے ہوئے, حق کو سمجھتے ہوئے, حق کو سنتے ہوئے پھر بھی جو ہے وہ حق کو قبول نہ کرے. بہت بڑی محرومی. اللہ تعالیٰ اس محرومی سے ہماری حفاظت کرتا ہے. اور قرآن حکیم کہتا ہے بہم لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا. ان کے دل ہیں وہ اس سے سمجھتے نہیں, ان کے کان ہیں اس سے سنتے نہیں, ان کی آنکھیں ہیں اس سے دیکھتے نہیں. کیا مطلب؟ کیا ابو جہل کا دل نہیں تھا؟ کیا ابو جہل کی آنکھیں اور کان نہیں تھے؟ پھر یہاں کون سی بات ہو رہی ہے؟ کن دل آنکھوں کی بات ہو رہی ہے؟ وہ اصل میں روحانی اعتبار سے جو حق کو دیکھنے والی آنکھیں تھیں, یہ آنکھیں جو ہیں ہماری, یہ تو ایک ظاہر کو دیکھتی ہے نا, یہ ایک شے ہے مجھے نظر آ رہی ہے, ظاہر کو دیکھتی ہے. لیکن ایک ہے روحانی آنکھیں, روح کی آنکھیں, وہ اس کسی شے کی حقیقت کو دیکھتی ہے کہ اس شے کی حقیقت کیا ہے. دنیا ہے بڑی چمک دمک ہے, ظاہری اعتبار سے آنکھیں اس کا مشاہدہ کر رہی, اس دنیا میں اٹریکشن ہے, لیکن اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کون سی آنکھیں ہیں؟ یہ دل کی آنکھیں ہیں. دیکھیں قرآن میں کیا ہے, لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل ہے کہ جو کہ دینوں میں وہ اندھے ہو جائے کرتے. لہٰذا آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں, اٹریکشن ہے دنیا میں, ہر چیز اپنی طرف کھینچ رہی, لیکن ایک بندہ ہے مومن کہ جو روحانی وجود ہے وہ اس شہر کی حقیقت کو دکھا دیتا ہے کہ یہ دنیا عارضی, یہ چمک عارضی ہے, نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضا کاری, جھوٹے نگ آرٹیفیشل جولری, سونا نظر آ رہی ہے نہیں. لہٰذا یہ ہے اصل میں وہ روحانی آنکھیں. ابو جہل وہ روحانی اعتبار سے مردہ تھا, چلتا پھرتا مردہ, اور اس کی جو بھی کمپنی ہے کفار, وہ حق کو دیکھ بھی رہا تھا لیکن روحانی اعتبار سے اسے قبول نہیں کر رہا تھا. تو لہم قلوب لا یفقہون بہا, دل تو ہیں لیکن اس سے سمجھ نہیں رہے, روحانی اعتبار سے مردہ ہے دل. لہم آذان لا یسمعون بہا, اللہ کے رسول حق کو سنا رہے, کان بھی ہیں لیکن وہ اس سے سن نہیں رہے, حق کو سنی انسنی کر رہے ہیں, ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے. لہم آیون لا یبصرون بہا, ان کی آنکھیں بھی ہیں دیکھ بھی رہے, دنیا کی ہر چیز دیکھ رہے ہیں لیکن نہیں دیکھ رہے تو حق کو نہیں دیکھ رہے. اتنا بڑا مجسم حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے موجود ہے لیکن کتنی بڑی محرومی, یہ قبول کے نہیں دے رہے. اور ابو جہل تو کہہ رہا تھا کہ میں مانتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, مانتا ہوں لیکن مانوں گا نہیں, ان کی نہیں مانوں گا, ان پر ایمان نہیں لاؤں گا, کیونکہ ان کو مان لیا تو پھر ان کی اطاعت کرنی پڑے گی, مجھے اپنی سیٹ چھوڑنی پڑے گی, چودراہٹ مجھے چھوڑنی پڑے گی. اور قرآن میں الفاظ آتے ہیں کہ اگر ہم نے اس محمد کے ساتھ جو بھی ہدایت نازل ہوئی ہے اس کو مان لیا, نتحدث من ارضنا, تو ہمیں تو زمین سے اچک لیا جائے, ہماری تو چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی, یہ حلوے مانڈے جو آتے ہیں 360 بتوں کے لیے ختم ہو جائیں گے, ہمارے تجارتی کافلوں کو لوٹا جائے گا. لہٰذا یہ ہے کہ یہ کیفیت ہے کفر کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کفر سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. اور دیکھیے کفر ایک تو ہوتا ہے قولی, قولی کفر, زبان سے منع کر دیا, نہیں مانتا, نہیں مانتا اللہ کیا کمال, نہیں مانتا رسول کیا کمال, ایک یہ کفر ہے کہ جو کہ کفار کر رہے ہیں. لیکن ایک کفر کیا ہے, دوسرا کفر ہے عملی اعتبار سے کفر, کفر عملی, اور اس کا شکار کون ہے آج, امت مسلمہ کی اکثریت, الا ماشاءاللہ اکثریت, جو زبان سے تو کہہ رہی ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے, وہ زبان سے کہہ تو رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ کے رسول کی نہیں مانتے, الا ماشاءاللہ. اپنے جو بھی معمولات ہیں, اپنی رسومات ہیں, ان کا ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ کہاں اللہ کے رسول کی تعلیمات اور کہاں تہذیب کا پریشر, سارے اپنے غمی خوشی کے موقع پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ جس کا حکم ہی نہیں ہے, کوئی ثابت نہیں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا یہ عملی اعتبار سے کفر ہے. اور فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, سورہ مائدہ میں تو یہ فتویٰ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ, جو لوگ ہمارے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہ کریں اصل میں کافر یہی, اصل میں کافر یہی. تو یہ سورہ مائدہ تو مدنی سورت ہے, علی امام سے خطاب ہے مجھ سے اور آپ, ہم پر یہ فتویٰ ہے کہ ہم ہیں کافر اصل, زبانی اعتبار سے نہیں, زبان سے تو ہم مسلمان ہیں کلمہ پڑھے ہوئے, لیکن عملی اعتبار سے یہ کفر ہے کہ جو کہ ہم انجام دے رہے ہیں, کہ ماتھے پر بل نہیں ہے کہ کفار ہمارے ساتھ جو بھی کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ, اللہ کے رسول کے ساتھ, اللہ, لیکن یہ ہے کہ ہم بس اپنے بزنس میں لگے ہوئے. قرآن حکیم کو مان تو رہے ہیں کہ یہ بڑا اعلیٰ کلام ہے لیکن کیا کیفیت ہے, کیا کوئی ایک سال بھی ہم نے اس قرآن کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے فارغ کیا, نہیں, 15 سے 20 سال فارغ کیا ہے تو ہم نے دنیاوی تعلیم کے لیے کیا ہے, بالکل کرے, لیکن یہ ہے کہ یہ کمپیریزن ذرا دیکھ لیں, موازنہ اپنا کر لیں دنیا میں کہ آپ کا جھکاؤ کس طرف. یہ سائنس سے ٹیکنالوجی میں ابتدا سے کہتے ہوا ہوں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے, لیکن یہ کہ خدا را اس کو شیلٹر میں رکھیں قرآن و سنت, تو یہ آپ کو انسان بنائے گی ہمیں, مطلب یہ کہ ہمیں پھر جانوروں سے بتر کر دی. اور اللہ نے فرمایا کہ دل ہے سمجھتے نہیں, آنکھیں دیکھتے نہیں, کان ہیں سنتے نہیں, اولائے کا کل انام, یہی ہے جانوروں کی مانت, بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی کہیں زیادہ گمراہ ہیں. جانوروں کی طرف تو اللہ نے اپنی رول ڈالی, جانوروں کی طرف تو اللہ کے رسول نہیں آئے، جانوروں کی طرف تو یہ صحیح پہ یہ کتابیں تو نازل نہیں ہوئی، یہ تو انسانوں کی طرف یہ نعمتیں آئیں ہیں، اور انسان پھر جانوروں کے جیسے کام کرے تو پھر وہ جانوروں سے بدتر ہوا کہ نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ تمام حق باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر دوسرے گروہ یعنی اہل کفر سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے انشاءاللہ، تیسرا گروہ منافقین کا انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔